من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بہ الاسلام و اہلا و تذل بہ النفاق و اہلا و تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک و القادۃ الی سبیلک و ترزقنا بہا کرامۃ الدنیا والآخرہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وعلى محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ صلوات على محمد وعلى آله. برادران عزیز، مکتب اہل بیت کے تعارف پر ہماری گفتگو جاری ہے، اور کل جو ہماری بات ہو رہی تھی اسی سے میں لنک کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. یہ آیہ مبائلہ جو آپ نے بار بار سنی، اور جو سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 61 ہے، جس کے اندر پروردگار عالم نے اہل بیت کا تذکرہ کیا، اور پھر پیغمبر اکرم اہل بیت کے ان نمایاں افراد کو لے کر میدان مبائلہ میں گئے. ظاہر ہے کہ یہ نجران کے رہنے والوں سے مبائلہ ہو رہا تھا، پھر بعد میں ظاہر ہے کہ انہی لوگوں نے مبائلہ سے دستبرداری کا اعلان کیا کہ نہیں، ہم وڈرا کرتے ہیں، ہمیں مبائلہ نہیں کرنا. یہ نجران کا جو علاقہ ہے، یہاں پر رہنے والے عیسائی، قرآن مجید میں سورہ مبارک بروج ہے، قرآن مجید کا 85 نمبر کا سورہ، چیپٹر نمبر 85، اور اس کے اندر بھی پروردگار عالم کچھ افراد کا تذکرہ کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ عیسائی یہاں پر آئے تھے، یا نجران کے رہنے والوں نے عیسائیت کو قبول کیا تھا، تو پیغمبر اکرم کے آنے کے بعد یہ منسوخ ہوا، پیغمبر اکرم کے اعلان رسالت کے بعد یہ منسوخ ہوا. جس زمانے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت تھی، اس موقع پر جن افراد نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا کلمہ پڑھا، وہ یقیناً اس زمانے کے اعتبار سے مومن کہلائیں گے. جنہوں نے ان تقاضوں کو، ان ریکوائرمنٹس کو پورا کیا، وہ اس زمانے کے اعتبار سے مومن کہلائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں اپنی رسالت لے کر آئے، اور پروردگار عالم کے حکم سے انہوں نے معجزات اور میریکلز پیش کیے، تو اس زمانے میں جو افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صدقے دل سے پورے آئے، اور جو تقاضے تھے، جو ریکوائرمنٹس تھی، انہوں نے پورے کیے، وہ اس زمانے کے اعتبار سے مومن کہلائیں گے. اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا دور آیا، تو اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ نہیں، انہیں میں قبول نہیں کرتا، مگر جناب موسیٰ علیہ السلام تک میں باقی رہوں گا، یہ قابل قبول نہیں ہوگا، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یہاں کے جو لوگ تھے، انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا. اب یہ اس زمانے کے اعتبار سے، بعد میں انہوں نے جو گڑبڑ کی کہ پیغمبر اکرم کا جب نام آیا اور اعلان رسالت ہوا، تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ سارے معاملات جو آپ نے سنے وہ ٹھیک، مگر جو ان کے فور فادرز تھے، جو ان سے پہلے یہاں پر گزر چکے تھے، ان کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سورہ بروج جو نازل ہوا، یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوا، ان مومنین کے بارے میں نازل ہوا کہ جو نجران کے اندر رہ رہے تھے، اور جنہوں نے عیسائیت کو قبول کیا تھا. اس سے پہلے وہاں پر یہودیت تھی، انہوں نے قبول کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو. اور یہ خبر جب زنواز تک پہنچی، جو بادشاہ تھا یمن کا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یمن ہی کے آس پاس ہی یہ نجران ہے، جب یہ اطلاع اس کو پہنچی کہ صاحب یہ تو سارے کے سارے عیسائی ہو چکے ہیں, اور وہ جو بادشاہ تھا زونواس وہ یہودی تھا, تو اس نے پریشرائز کیا کہ صاحب یہ کیسے ہو گیا, تمہیں یہودی ہی رہنا پڑے گا, تم یہ عیسائیت کیسے قبول کر سکتے ہو. اور پھر اس کے بعد معاملہ کہاں تک پہنچا, معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس نے پریشرائز اس حد تک کیا کہ ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی, ڈچ, اور اس کے اندر آگ بھڑکائی گئی, دیٹ واز سیٹ آن فائر. اور اس کے بعد ان افراد کو کہ جو کمیٹڈ تھے, جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرائسٹ پر بلیو کرتے ہیں اور وہ رسول بن کر آئے تھے اور پروردگار عالم نے انہیں نبی بنایا تھا, ہی واز اے پروفیٹ, ہم ان کی رسالت کو مانتے ہیں, پھر انہیں ایک ایک کر کے اس آگ کے اندر پھینکا جانے لگا. اب اس کانٹیکسٹ کو سننے کے بعد یہ سورہ بروج کی ان آیتوں کو ذرا سنیے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود, آسمان کی قسم جو بروج والا ہے, جو اس کے اندر مختلف بروج ہیں, والیوم الموعود اور اس دن کی قسم کے جس کا وعدہ کیا گیا, وشاہد ومشہود اور گواہ کی قسم اور جس چیز کی گواہی دی جائے گی اس کی قسم. اب یہ سارے کمنٹری کے ایشوز ہیں کہ یہاں پر کون سے کس سے کیا مراد ہے, ان تمام باتوں کو چھوڑیے آگے بڑھیے. اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے ان قسموں کے بعد کہ قتل اصحاب الاخدود, کہ یہ اصحاب الاخدود جو ہیں وہ قتل ہو جائیں, مارے جائیں, ان پر لعنت ہو, یعنی ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. یعنی یہ جو آگ بھڑکانے والے تھے, جو خندق کھود کر اور اس کے اندر ان مومنین کو ڈالنے والے تھے, پروردگار عالم ان کے بارے میں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود, کہ جس کے اندر وہ آگ بھڑکا رہے تھے, اذ ہم علیہا قعود, اور وہاں پر بیٹھے ہوئے مزے سے دیکھ رہے تھے, وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, وہ بڑے مزے سے دیکھ رہے تھے کہ کیا وہ کر رہے ہیں مومنین کے ساتھ. اور پھر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما نقم منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, اور یہ جو انتقام ان مومنین سے لیا جا رہا تھا, ان افراد سے لیا جا رہا تھا, وہ کس وجہ سے لیا جا رہا تھا, اس کا ریزن صرف یہ تھا, الا یؤمنوا باللہ, کہ یہ اللہ پر ایمان لائے, العزیز الحمید, وہ خدا کی جو صاحب عزت بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم اپنا تعارف کرواتا ہے العزیز الحمید, عزیز یعنی صاحب عزت, مگر صرف صاحب عزت نہیں, صاحب عزت ایسا زبردست کہ جس کے پاس قدرت ہے اور اس قدرت کو کوئی بھی سرپاس نہیں کر سکتا. یعنی یوں تو اگر آپ دیکھیں تو مثلا تھوڑی تھوڑی قوت تو پروردگار عالم ہی کی دی ہوئی, مگر انسانوں کے پاس بھی ہے, مگر ہوتا کیا ہے, اگر انسان کے پاس قوت آ جائے, قدرت آ جائے کچھ دیر کے لیے صحیح, تو فرعون بننے میں اسے کتنا وقت لگتا ہے, صدام بننے میں اسے کتنا وقت لگتا ہے. یعنی انسان اپنی قدرت کو, اپنی قوت کو جو پروردگار نے اسے دی ہے, خود کی ہے بھی نہیں, ادھار کی ہے, مگر اس ادھار کی قوت اور قدرت کے اوپر انسان کو فرعون بننے میں, نمرود بننے میں, حامان بننے میں, قارون بننے میں, شداد بننے میں کتنا وقت لگتا ہے, تھوڑی سی دیر میں انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. ایز اے ریزلٹ کہ تھوڑی بہت جو قدرت اور قوت ہوتی ہے, نمبر ایک وہ ایبسولوٹ نہیں ہے, کوئی دوسرا اس سے زیادہ بھی قدرت مند ہو سکتا ہے, شیر پر سوا شیر تو ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا اس سے زیادہ بھی قدرت مند ہو, نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ جب یہ قدرت کا غلط استعمال ہو تو پھر وہ ہر ایک ہو سکتا ہے, صاحب عزت نہیں ہو سکتا. پروردگار عالم فرماتا ہے العزیز, خدا صاحب عزت ہے, قدرت ایسی کہ کوئی اس کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا. اور پھر اس قدرت کو پروردگار اس عدالت اور احسان کے ساتھ استعمال کرتا ہے کہ خدا کی عزت میں بھی کوئی کمی نہیں آ سکتی. الحمید, اور وہ قابل تعریف بھی ہے, پروردگار قدرت کے بعد عزت بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. اور پھر خدا آگے فرماتا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض, اس کے لیے آسمانوں کی حکومت بھی ہے اور زمین کی حکومت بھی ہے. میرا سوال یہاں پر ایک طالب علم کی حیثیت سے, اور آپ اس پر غور فرمائیے برادران عزیز, کہ اس پورے واقعے کے اندر مفسرین نے لکھا, اسے مختلف مفسرین نے, شیعہ سنی تمام علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اکثر نے اسے زونواس کے اس واقعے کے ساتھ ہی لنک کیا ہے, اور کہا کہ یہ واقعہ ہو رہا تھا, پھر اس کے بعد وہ بےچارے کہ جنہیں اس طریقے سے خندق کے اندر آگ جلا کر ڈالا جا رہا تھا اور انہیں اذیت دی جا رہی تھی, وہ تو بےچارے شہید ہو گئے. پھر دوسرے بہت سے افراد وہاں سے نکلے اور حبشہ کے بادشاہ کے پاس گئے اور اس سے پھر مدد مانگی, اور حبشہ کے بادشاہ نے انٹروین کیا بعد میں, لیٹر آن روم کے کہنے پر, رومن امپائر کے کہنے پر, اور ایز اے ریزلٹ پر یہ معاملہ ختم ہوا. ٹھیک ہے, مگر سارا کوشچن یہ کہ پروردگار عالم اس سورہ بروج کے اندر کیا بیان کر رہا ہے. پروردگار بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے خندق کھود دی, نمبر ایک, نمبر دو اس کے اندر آگ لگا دی, نمبر تین مومنوں کو اس کے اندر ڈال دیا, نمبر چار خود بیٹھ کر بڑی مرضی سے تماشا دیکھ رہے تھے. یہ سارے کام بہت اچھے تھے جو یہ ظالم لوگ کر رہے تھے، یہ سارے کام بہت اچھے تھے؟ جواب جی نہیں، سارے کام اچھے تو نہیں تھے. یہ سارے کام اچھے نہیں تھے تو پروردگار کیا تھا؟ صاحب عزت بھی ہے، صاحب تعریف بھی ہے، زمین اور آسمان کی حکومت اس کے پاس ہے. سوال، جب زمین اور آسمان کی حکومت خدا کے پاس ہے، عزت اور قدرت خدا کے پاس ہے، وہ قابل تعریف بھی ہے، وہ مومنین بیچارے اس خندق میں جھلتے رہے، پروردگار کیا کر رہا تھا؟ پروردگار کیا کر رہا تھا اس موقع پر؟ تو پروردگار عالم نے اس موقع پر انٹروین کیوں نہیں کیا؟ یہی میسج ہے ہمارے لیے کہ کیا واقعی اس دنیا کے اندر پروردگار عالم ہر ہر مرحلے پر، ہر ہر پوائنٹ پر انٹروین کرے گا؟ جی نہیں. اگر اس طریقے سے ہر لمحے پر انٹروینشن ہو تو پھر امتحان کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا، پھر امتحان کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا. ہم یہ کہیں کہ ذرا کوئی مشکل آئے انٹروینشن ہونی چاہیے، ذرا کوئی مشکل آئے فوراً معجزہ ہونا چاہیے، ذرا کوئی پرابلم آئے فوراً ہی سے کوئی کرامت ظاہر ہو جانی چاہیے. نہیں برادران عزیز، اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے عیاشی کے لیے نہیں بھیجا، پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ تمہارا امتحان کے ذریعے سے ٹیسٹ کیا جائے گا کہ تم کتنے ثابت قدم ہو، اسٹیڈ فاسٹنس کتنی ہے، استقامت کتنی ہے، صبر کتنا ہے تمہارے پاس. صبر کا مطلب ہی ہے کہ انسان مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے اس مشن پر پہلے غور کر لے کہ یہ مشن درست ہے، صحیح ہے، سچا ہے، غلط تو نہیں ہے، اور اگر صحیح ہے، سچا ہے، غلط نہیں ہے تو اب اس کے بعد استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے، استقامت کا مظاہرہ کرے، اسٹیڈ فاسٹنس کا مظاہرہ کرے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، ہر موقع پر انٹروینشن بھی نہیں ہوگی، خدا اپنے طور پر انتقام لے گا، ریونج ہوگا، ایونج ہوگا، وہ سب ہوگا. اب اگلا سوال یہ کہ بھائی سورہ بروج کے اندر اس قصے کو بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ سورہ بروج کے اندر پروردگار عالم بیان کیا کر رہا ہے؟ بیان یہ کر رہا ہے، خندق کھودی گئی، آگ لگائی گئی، مومنین کو ڈالا گیا، وہ بےچارے جھل گئے، اور اس کے بعد پروردگار کہتے ہیں وہ صاحب عزت بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے، زمین اور آسمان کی حکومت اس کے پاس ہے. تو اے پروردگار، اگر انٹروینشن ہوئی ہوتی فوراً، دا ویری اسی موومنٹ پر اگر انٹروینشن ہوئی ہوتی اور پھر تو اگر بیان کرتا تو ہمیں پڑھنے میں مزہ بھی آتا، لیکن یہ تو نے کیا بیان کیا ہے؟ اسی کو میں کہوں گا ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ پروردگار عالم نے ان مومنین کا مرثیہ پڑھا ہے. پروردگار عالم نے ان مومنین کا مرثیہ پڑھا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر ان مومنین کو بے گناہ اس طریقے سے اذیت دی گئی تو کیا پروردگار عالم ان کے تذکرے کو فراموش کر دے گا؟ جی نہیں. جنہوں نے ایمان باللہ کی قوت کے ساتھ خدا کے لیے قربانی دی ہے، خدا ان لوگوں کو فراموش نہیں کرتا. صدیہ گزرنے کے بعد ان مومنین کو یاد رکھنا قرآن کی سنت ہے، اور اسی کے ذریعے سمجھایا گیا کہ اگر شہداء کربلا کا مرثیہ پڑھا جائے تو اسے کسی بھی طرح سے قابل تنقید نہیں ٹھہرایا جا سکتا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب رادان عزیز آئیے، جو کل میں نے بات کی تھی کہ اگر واقعا پیغمبر اکرم نے عزاداری کو سپورٹ نہ کیا ہوتا تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے تھا. اگر قرآن مجید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گریے کا تذکرہ نہ کیا ہوتا تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جب ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس طرح کی مثالیں رکھ دی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے گریے کا تذکرہ کر دیا، پیغمبر اکرم نے گریہ کر کے بتایا، تو اب اس کے بعد پیغمبر اکرم کے طریقے کو چھوڑنا یہ نامناسب ہے. جب پیغمبر اکرم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا تو پھر یہ نامناسب ہے کہ جو طریقہ پیغمبر ہے اسے ترک کر دیا جائے. اب آئیے دوسری بات کی طرف، مکتب اہل بیت کا تعارف، اہل بیت کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک تو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کے پیروکار، اہل بیت کا اتباع کرنے والے، مگر ایک معروف نام ہے اہل بیت کے ماننے والوں کا اور وہ ہے شیعہ. درست ہے یہ لفظ شیعہ؟ اچھا آپ غور فرمائیے کہ یہ لفظ کیا واقعا، میں بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کہ واقعا یہ لفظ کہ ہم نے اپنے طور پر بنا لیا، ہم نے اپنے طور پر بنا لیا تو ہمیں کوئی اصرار نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے سے عزاداری کے حوالے سے میں نے گزارش کی کہ یہ عزاداری ہم نے اپنے طور پر بنا لی، اسلام نے اس کی کوئی تائید نہیں کی تو ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن نہیں، ہمیں نظر آیا کہ پروردگار عالم نے اسے سپورٹ کیا ہے، پیغمبر اکرم نے سپورٹ کیا ہے، تو ہمیں اسے سٹک کرنا پڑے گا، ہمیں یقیناً اسے رائج کرنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا. اسی طرح سے یہ لفظ شیعہ، خوب بسم اللہ، اگر یہ پیغمبر اکرم نے اس لفظ کی کوئی تائید نہ کی ہو تو یقین جانیے کہ ہمیں اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ہمیں یہ پتا چل جائے گا نہیں، یہ لفظ جو ہے شیعہ، اگر کسی کو غلط فہمی ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کسی پروپیگنڈے کی وجہ سے، تو اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعا یہ لفظ، اس کا کوئی استعمال اس کا یوزج پیغمبر اکرم کی زندگی میں ہمیں کہیں نظر آتا ہے؟ نمبر ایک, اگر ہم ڈکشنری وائز دیکھیں لغت کے اعتبار سے شیعہ کا کیا مطلب ہے؟ شیعہ کا مطلب ہے پیروی کرنے والا, اتباع کرنے والا, فالو کرنے والا, وہ گرو جو کسی خاص نظریے پر ہو, فالو کرنے والا. میں ظاہر خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کیا قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے؟ عجیب بات ہے کہ یہاں قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی جو جس کا دوست ہے اس کے اعتبار سے قرآن مجید نے اسے استعمال کیا ہے, جو جس کو فالو کرنے والا ہے اس کے اعتبار سے قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. سورہ مبارکہ صافات قرآن مجید کا 37 سورہ, اور اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے, اور پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے, سلام علی نوح فی العالمین, نوح پر عالمین میں سلام ہو. ان کذالک نجز المحسنین, ہم اسی طریقے سے احسان کرنے والوں کو, نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں, یقیناً وہ ہمارے من عبادنا المؤمنین, وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. ثم اغرقنا الاخرین, اور جنہوں نے نوح علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا ان چھوڑنے والے دوسرے افراد کو ہم نے غرق کر دیا, وہ ختم ہو گئے. اور پھر خدا فرماتا ہے ان من شیعتہ لابراہیم, نوح ہی کے شیعوں میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. یہ لفظ قرآن مجید کے اندر خود پروردگار عالم استعمال تھا, ان من شیعتہ لابراہیم, یعنی نوح کی آئیڈیالوجی اور ابراہیم کی آئیڈیالوجی ایک تھی, اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں تھا. ان من شیعتہ لابراہیم, یہ سورہ مبارک صافات. اور اگر آپ سورہ مبارک قصص اس کے اندر جا کر دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ملے گا کہ دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. پروردگار فرما رہا ہے, قرآن کے اندر فرما رہا ہے, سورہ قصص کے اندر فرما رہا ہے کہ موسیٰ داخل ہوئے شہر کے اندر جبکہ لوگ سو رہے تھے, غفلت کے عالم میں تھے. فوجد فیہا رجلین, وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا؟ دو لوگوں کو دیکھا جو آپس میں کسی بات پر تنازع کر رہے تھے, لڑ رہے تھے. اور خدا فرماتا ہے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ, یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے ہے, یہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے ہے. تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا شیعہ ہو تو جو اس کا مخالف ہو اس کو دشمن کہا جاتا ہے. میں بہت محتاط انداز سے گفتگو کر رہا ہوں برادران عزیز, کہ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ, یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ قصص کی. کہ پرور واپس سنیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر دو افراد آپس میں نزاع کر رہے ہیں, دے آر فائٹنگ آن سم ایشو. اور پھر خدا فرماتا ھذا من رجلی وھذا من عدوی, کہ یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے ہے اور یہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے ہے. اور پھر وہ کہ جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اس نے مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی. یہ بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو جس کا شیعہ ہوتا ہے اس سے مدد کی درخواست کرتا ہے. استغاثہ کیا اس نے. اب یہ اپنی الگ جب بات ہے, میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے شیعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تقاضے بہت سخت ہیں. اچھا یہاں پر آئیے, کیا واقعا شیعہ کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو شیعہ ہے فقط اسی کو شیعہ کہا جائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جو فرعون کا شیعہ ہے وہ فرعون کا شیعہ کہلائے گا, جو جس کے ساتھ ہے وہ اس کا شیعہ کہلائے گا, اگر کوئی ابراہیم کے ساتھ ہے وہ ابراہیم کا شیعہ کہلائے گا, اور اگر کوئی نمرود کے ساتھ ہے تو وہ نمرود کا شیعہ کہلائے گا. یعنی اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ صاحب دیکھیں یہ شیعہ کا لفظ جو ہے یہ تو نیگیٹولی بھی یوز ہو سکتا ہے, بالکل یوز ہو سکتا ہے, بالکل یوز ہو سکتا ہے, مجھے اس میں کوئی انکار نہیں ہے. میں فقط مناظرانہ انداز سے گفتگو نہیں کر رہا برادران عزیز, میں تو فقط بات کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. بزرگان تو جانتے ہیں, میرے نوجوان اگر تھوڑی توجہ کرے کہ لفظ شیعہ ہے وہ پازیٹیولی بھی یوز ہو سکتا ہے, نیگیٹولی بھی یوز ہو سکتا ہے, اور وہ تو کئی چیزیں ہیں جو پازیٹیولی بھی یوز ہو سکتی ہے, نیگیٹولی بھی یوز ہو سکتی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کافر کیسا لفظ ہے؟ اچھا لفظ ہے, برا لفظ ہے؟ بظاہر تو برا لگتا ہے, قرآن مجید کے اندر دیکھیے دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے. قل یا ایھا الکافرون, اے حبیب کہہ دیجئے کافروں سے, کافر کا مطلب انکار کرنے والے. یہ انکار کس چیز کا کر رہے ہیں اسی کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ لفظ پازیٹیولی استعمال کیا گیا ہے یا نیگیٹولی استعمال کیا گیا ہے. اگر کوئی خدا کا انکار کر رہا ہے تو ایسے کافر کو یقیناً کہا جائے گا کہ یہ قابل مذمت ہے. لیکن اگر کوئی جھوٹے خداؤں کا انکار کر رہا ہے, اگر کوئی بتوں کا انکار کر رہا ہے, دیکھیں میری بات پر اعتبار نہ کیجیے, آیت الکرسی کے ساتھ دیکھیے کیا ہے, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, جو کوئی بھی طاغوت کا کافر بن جائے, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان لے کر آئے,
تو یاد رکھیے گا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا تو کافر بننا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ایٹ اے ٹائم اس کا بھی مومن ہو اور اس کا بھی مومن ہو اور اس کا بھی کافر ہو اور اس کا بھی کافر ہو. اگر اس کے مومن تو اس کے کافر, اگر اس کے کافر تو اس کے مومن. انسان کسی نہ کسی چیز پر تو بلیو کر رہا ہے. آپ نے غور فرمایا مئی یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, جو طاغوت کا طغیان کرنے والے کا انکار کر دے, کفر کرے, کافر بن جائے, ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لے آئے, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, تو یقیناً اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا. تو آپ نے غور فرمایا اللہ کا مومن بننے کے لیے بھی کافر بننا پڑتا ہے. لیکن اب جب کبھی کہا جائے کافر تو اسے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والا, یہی ذہن میں آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے کافر کا ڈکشنری میننگ دونوں پر اپلیکیبل ہے, اسی طرح سے شیعہ کا ڈکشنری میننگ دونوں پر اپلیکیبل ہے. مگر اب جب کبھی بھی کافر کا لفظ استعمال کیا جائے تو ذہن میں آتا ہے اللہ کا انکار کرنے والا, شیعہ کا لفظ استعمال کیا جائے تو ذہن میں آتا ہے علی کا ماننے والا, علی کا چاہنے والا. اور برادران عزیز یہ بھی غور فرمائیے کہ پیغمبر اکرم نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا, حدیث قصہ کے اندر تو ہے ہی, وَكَذَلِكَ شِيَّتُونَ فَازُوا وَسَعِدُوا سُعِدُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. آخر میں دیکھیے حدیث قصہ کے اندر تو یہ ملے گا. حدیث قصہ کا وہ ورژن, حدیث قصہ تو ہر جگہ ہی ہے مگر وہ ورژن جناب سیدہ کے حوالے سے جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے ہم تک پہنچا, جس کے حوالے سے ہم نے گفتگو بھی کی, اس میں اگر آپ دیکھیں تو آخر میں کیا ہے, وَكَذَلِكَ شِيَّتُونَ فازو, اسی طرح سے ہمارے شیعہ وہ بھی کامیاب ہوں گے, وسعیدو سعادت پائیں گے, فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی, ورب الکعبہ اللہ کی قسم, رب آخرت کی قسم, کعبہ کی رب کی قسم. آپ نے غور فرمایا تو یہ تو ہے اس کے اندر, مگر آئیے واقعا ذرا اس بات پر غور کریں کہ پیغمبر اکرم کی حدیث میں بالاتفاق کیا یہ لفظ استعمال ہوا. اچھی بات, یہ بالکل ہوا, بالکل ہوا. اور علماء اہل سنت نے, برادران اہل سنت نے اور ان کے محترم علماء نے اس بات کو قبول کیا ہے, انہیں اس بات پر اصرار ہے کہ ہاں واقعا پیغمبر اکرم نے یہ لفظ استعمال کیا. سورہ مبارک بینہ, قرآن مجید کا سورہ نمبر 98, یعنی بالکل اختتامی سوروں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا, سورہ نمبر 98, وہاں پر پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے, ان الذین آمنوا, وہاں پہ ایک بحث ہے خیر البریہ شر البریہ, خیر البریہ یعنی بہترین افراد, جو بہترین ہیں اس کائنات کے, جو بہترین افراد ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے, گروہ کی بات ہو رہی, اور شر البریہ جو بدترین ہے, جو شر ہے. پروردگار عالم کیا فرماتا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے یہ وہ لوگ ہیں جو خیر البریہ ہیں. خیر البریہ یعنی کائنات کے بہترین افراد یہی ہے. واقعات پروردگار عالم نے معیار یہی بیان کیا ہے. اب اسی بات کے تناظر میں, اسی کے ذیل میں پیغمبر اکرم کی حدیث ہے, کون کون نقل کر رہا ہے, علامہ جلال الدین سیوطی, ابن اساکر, خوارزمی, اور ان تمام کی بیان کردہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یقیناً یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی, علی اور علی کے شیعہ ہی وہ ہیں کہ جنہیں خیر البریہ کہا گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی کے شیعہ نہ ایمان میں کبھی کمزور پڑیں گے نہ اعمال میں کبھی کمزور پڑیں گے. یہیں سے ہمیں دوسری بات بھی سمجھ میں آئی, برا مت بات یہ گا برادران عزیز کہ صرف دعویٰ کر دینا بہت آسان ہوتا ہے, دعویٰ کر دینا بہت آسان ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں, مگر واقعا اگر آپ دیکھیں تو دو کتنی سخت شرائط اس کے اندر رکھ دی گئی کہ آمنو عملو صالحات, نہ ایمان میں کمزور پڑیں گے نہ اعمال صالحہ میں, ورنہ کہنے کو تو کوئی بھی اپنے آپ کو شیعہ کہہ سکتا ہے. آپ غور فرمائیے برادران عزیز, واقعا نہ ایمان میں نہ اعمال صالحہ میں, بس یہ لفظ کے اعتبار سے, لفظ کے اعتبار سے, یہ لفظ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی. اور یقین کیجیے گا برادران, آپ جانتے ہیں بنو امیہ کی تاریخ میں, بنو عباس کی تاریخ میں کیا کچھ نہیں ہوا ہے, آل محمد کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. اور ایسے میں ہوتا تھا باقاعدہ گرفتار کر کے لائے, اور گرفتار کر کے لائے اور کہا کہ صاحب ان کو قتل کرو. کیوں قتل کرو, یہ علی کے شیعہ ہیں. وہ آنسو بہانے لگے, گریا کرنے لگے, کہا ایک طرف اتنا بڑا جرم کرتے ہو اور اس کے بعد آنسو بہا دو. کہا کہ نہیں 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 خدا کی قسم, اس وجہ سے آنسو نہیں بہا رہا کہ تم نے مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا. کہا پھر کس لیے؟ کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم تو مجھے علی کا شیعہ کہہ رہے ہو, کاش میں اس مرتبے پر ہوں کہ علی خود بھی مجھے اپنا شیعہ کہے. یہ تو تم کہہ رہے ہو، کاش واقعہ یعنی کہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نسبت کی حد تک تو کہا جا سکتا ہے، مگر عملی طور پر جو اس کے تقاضے ہیں وہ اتنا معمولی معاملہ بہرحال نہیں ہے۔ اچھا اب اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ دیکھیں گے، غور فرمائیے کہ تحفہ اثنا عشریہ کے مؤلف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو دیکھیں، یا مثلا دوسرے ابن حجر مکی جو سوائے کے محرقہ کے مؤلف ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں جنہوں سوائے کے محرقہ یعنی مکتب اہل بیت اس کی رد میں لکھی گئی ہے، سوائے کے محرقہ اس کا اردو ترجمہ برق سوزا، سوائے کے محرقہ مطلب ہی یہ جلانے والی بجلیاں، کس کو جلانے والی، کس کو جلانے والی، وہ آپ پڑھے تو آپ کو پتا چلے کس کو جلانے والی، مگر آپ غور فرمائیں اسی کے اندر وہ لکھتے ہیں، وہ باقاعدہ لکھتے ہیں اس کے اندر کہ یہ جو پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ علی اور علی کے شیعہ ہی خیر البریہ ہیں، اس سے کون مراد ہے، وہ کہا ہم لوگ مراد ہیں اس سے، اگر واقعی میں مجھے کوئی انکار نہیں کوئی میں اسے یعنی زبردستی تو نہیں کہہ سکتا کہ نہ آپ اپنے لیے لفظ استعمال کریں، مگر واقعی لفظ استعمال کریں تو پھر پریکٹیکلی کریں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا علی اور علی کے شیعہ کامیاب، ان کے بارے میں کن کے بارے میں کہا گیا، کہ یہ ہمارے بارے میں کہا گیا نا رافضیوں کے بارے میں، یہ ہمارے بارے میں کہا گیا، اگر آپ کے بارے میں کہا گیا بالکل ہو سکتا ہے، خدا کرے کہ آپ اس مرتبے تک پہنچے، واقعی اگر ایسا ہے تو پھر یہ لفظ آپ کو استعمال کرنا چاہیے، پھر اس لفظ کو چھوڑنا تو نہیں چاہیے کہ لفظ پیغمبر اکرم نے دیا ہے، کسی گروہ کی عداوت میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس لفظ سے ہی کنارہ کشی اختیار کریں جو پیغمبر اکرم نے عطا فرمایا۔ غور فرمایا اپنے برادران عزیز، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے نوجوان دوستوں کو اسپیشلی ایڈریس کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس بات پر غور کریں کہ یہ لفظ پیغمبر اکرم سے ہم تک آیا ہے، اور اس کے بعد واقعی یہ ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ جسے اچیو کرنا ہے، نسبت کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے ورنہ ٹارگیٹ کے اعتبار سے یہ آسان ٹارگیٹ نہیں ہے کہ کوئی انسان علی کا شیعہ بن سکے، اہل بیت کا شیعہ بن سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب برادران عزیز آگے بڑھیے، آگے بڑھیے کہ ہمارا موقف کیا ہے اس اعتبار سے کہ پیغمبر اکرم نے جب یہ کہہ دیا کہ بھئی علی اور علی کے پیروکار، پیغمبر اکرم کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ علی اور علی کے پیروکار، تو پیغمبر اکرم اس بات کو جانتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب امت میں تفرقہ تو ہوگا، کسی نہ کسی اعتبار سے ڈفرنس آف اوپینین تو آ جائے گا، جب ڈفرنس آف اوپینین آ جائے گا تو اس کے بعد پیغمبر اکرم کا یہ جملہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر لیتا ہے، جب پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ علی اور علی کے شیعہ یہ کامیاب ہیں، یہ خیر البریہ ہیں، یہ بہت امپورٹنس حاصل کر لیتا ہے، یعنی پیغمبر کیا کر رہے ہیں، فورس ہی کر رہے ہیں۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ، پیغمبر فرماتے ہیں یہ دونوں فرقوں کے پاس یہ والی حدیث موجود ہے، اور وہ کیا کہ میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، یعنی بہت فرقے بن جائیں گے، اور سب کے سب امت میں ہوں گے، امت میں ہوں گے، مسلمان رہیں گے، مگر ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جو کامیاب ہوگا، باقی سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ہر ایک یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک وہ ہے، ظاہر ہے ہر ایک یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک وہ ہے، ٹھیک ہے واقعا ہر ایک کو حق بھی ہے، جیسے انسان یہ سمجھے کہ نہیں میں وہ نہیں ہوں تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ ستفتر ایک امتی، پیغمبر فرما دیں گے میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور سب کے سب ہلاک ہوں گے، رہیں گے مسلمان اس دنیا میں، مسلمان کہلائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان نہیں کہلائیں گے، وہ ہوں گے امت میں، مگر اس کے باوجود کامیاب نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، کامیاب کون ہوگا، ایک ہوگا۔ اچھا اب اس کے بعد دیکھیے برادران عزیز، پھر بات آتی ہے کہ بیٹی پیغمبر اکرم نے یہ تو فرما دیا کہ امت گروہ بندی کا شکار ہو جائے گی، پھر پیغمبر اکرم کو کیا یہ نہیں بتانا چاہیے کہ جب گروہ بندی کا شکار ہو جائے گی تو کامیاب کون ہوں گے، یہ تو بتا دیا کہ ایک گروہ کامیاب ہوگا، مگر کیا پیغمبر اکرم کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ وہ ایک گروہ کون سا ہوگا، ان کی نشانیاں کیا ہوگی؟ اسی کے بعد ہمیں زیادہ سمجھ میں آتا ہے جب پیغمبر کہتے ہیں علی اور علی کے پیروکار یہ کامیاب ہوں گے، علی اور علی کے شیعہ یہ کامیاب ہوں گے، تو ٹھیک ہے آپ اپنے طور پر یہ طے کریں کہ علی کی پیروی کس طریقے سے کرنی ہے، مگر اتنا تو مانے کہ جو علی کا پیروکار ہے وہ کامیاب ہوگا، جو علی کے مقابلے پر آئے گا وہ کم سے کم کامیاب نہیں ہو سکتا، پھر کیسے پیروی کرنی ہے اس کا فیصلہ کریں، ٹھیک ہے۔ پیغمبر اکرم کی دوسری وہ حدیث، اور پھر میں عرض کروں گی متفق علیہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پیغمبر فرماتے ہیں مسل و اہل بیتی کا مسل سفینۃ نوح، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے تخلف کیا، جس میں سوار نہیں ہوا، غرق، وہ غرق ہو جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آپ نے غور فرمایا پیغمبر اکرم کتنی وضاحت کے ساتھ تعارف کروا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں کس کشتی میں سوار ہونا ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں اگر کوئی سوار نہ ہو، چاہے عداوت کی وجہ سے، اور چاہے یہ محسوس کرے کہ اس کشتی پر سوار ہونے کے تقاضے بہت سخت ہیں دونوں صورتوں میں غرق تو ہو جائے گا. یعنی پھر عرض کرو علامہ نقل صاحب بہت عمدگی کے ساتھ اس کی تشریح فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک تو بکس کی وجہ سے مثلا سوار نہ ہو اور دوسرا کیا ہے کہ وہ ساحل پر کھڑا رہے اور کشتی جا رہی ہے, کیونکہ کشتی بہت اچھی ہے, کشتی بڑی پیاری ہے, کیا کہنا کشتی کا, کشتی ایسی ہے اور کشتی ویسی ہے اور کشتی کے لیے اشعار بھی کہے اور کشتی کے لیے قصائد بھی لکھے سب کچھ لکھے مگر کشتی میں سوار نہ ہو. تو آپ غور فرمائیے کہ اس کو کہا جائے گا کشتی میں سوار ہونا, کشتی میں سوار ہونے کے دونوں تقاضے ہیں کہ نمبر ایک اس سے بغض نہ ہو اور نمبر دو بغض نہ ہو تو ساحل پر نہ کھڑا رہے, اس کشتی میں سوار ہو جائے. جب کشتی میں سوار ہو گیا تو ہوگا کیا, جب کشتی حرکت کرے گی تو یہ شخص بھی حرکت کرے گا اور جب کشتی ساکن ہوگی تو یہ شخص بھی ساکن ہو جائے گا. یعنی واقعا اہل بیت کے سفینے میں سوار ہونے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کی نہ اپنی حرکت ہو نہ اپنا سکون ہو, جو کشتی کہے وہ یہ کرے, جہاں کشتی روکے وہاں یہ رک جائے. اب برادران عزیز آگے بڑھیے, اس حوالے سے مزید دیکھیے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس کی کیا گنجائش ہے, کیا پر امن بقائے باہمی کی کوئی گنجائش ہے, یا مثلا ٹھیک ہے ہم یہ کہیں کہ صاحب ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ راستے الگ الگ ہو گئے کسی بھی اعتبار سے تو اس کا نتیجہ کیا, بس لڑتے رہو مارتے رہو ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو, سر کاٹ دو آنکھیں پھوڑ دو یہ کرو, نہیں وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر کہ عقیدے کے اعتبار سے فرق تو آ گیا اس میں تو کوئی شک نہیں, مگر آپ غور فرمائیے کہ کیا واقعہ کوئی ایگزسٹنس کی کوئی گنجائش موجود ہے, کیوں نہیں موجود ہے, بالکل موجود ہے. یعنی وہ اسلام جو مسلمانوں کو عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے اجازت دیتا ہے, کہ وہ آپس میں مختلف فرقوں کو ایگزسٹنس کے لیے دعوت نہیں دے گا؟ اسی سورہ آل عمران کے اندر تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, پروردگار کیا کہتا ہے, یا اہل کتاب اے حبیب کہیے ان اہل کتاب سے, پیپل آف بک سے, عیسائیوں سے اور یہودیوں سے کیا کہیے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا, کس بات کی طرف آ جاؤ, جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے اس پر تو آ جاؤ, جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے اس پر تو آ جاؤ, جو اختلاف ہے وہ ٹھیک ہے, جو مشترک ہے جو کامن ہے اس پر تو آ جاؤ. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا, کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو خدا کے ساتھ شریک نہ قرار دیں. یہ پیغام کن کے لیے تھا, عیسائیوں کے لیے. مسلمانوں کا آپس میں کیا پیغام ہونا چاہیے, اتنا تو ہونا چاہیے کہ دیکھو تم اللہ کو مانتے ہو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں اس پر تو آ جاؤ, تم بھی کسی کو شریک ٹھہرانے کو غلط سمجھتے ہو ہم بھی شرک کے خلاف ہیں اس پر آ جاؤ, تم بھی اللہ کے رسول کو مانتے ہو ہم بھی اللہ کے رسول کو مانتے ہو, آؤ مل کر عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں, پیغمبر اکرم کا جشن میلاد بھی مناتے ہیں, پیغمبر اکرم کی روایتوں کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر نے امامت کو خود اسٹیبلش کیا پروردگار عالم کے حکم سے, اپنی طرف سے نہیں, پروردگار عالم کے حکم سے اسٹیبلش کیا, سامنے انسٹیٹیوٹ کیا بنا خلافت کا خود, بسم اللہ, امامت اور خلافت, عقیدہ ہمارا کیا, بہت توجہ کیجیے گا کہ یہ امامت کا انسٹیٹیوشن خدا کی طرف سے ہے. برادران نے اہل سنت کا عقیدہ کیا کہ نہیں خلافت کا انسٹیٹیوشن ہے اور خدا کی طرف سے نہیں ہے, بہت توجہ کیجیے گا, یہاں پر عقیدہ کیا, امامت کا انسٹیٹیوشن ہے اور خدا کی طرف سے, دلائل کا پورا سلسلہ خوب آپ قبول کریں نہ کریں بسم اللہ, مگر یہ پورا سلسلہ تو ہے اپنے طور پر, امامت کا انسٹیٹیوشن خدا کی طرف سے, خلافت کا انسٹیٹیوشن خود برادران اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہے کہ خدا نے نہیں مقرر کیا, خدا نے مقرر نہیں کیا, پیغمبر نے مقرر نہیں کیا, غور فرمایا آپ نے, ایک طرف امامت کا انسٹیٹیوشن شیعہ عقیدہ یہ خدا کی طرف سے, دوسری طرف خلافت کا انسٹیٹیوشن کا یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, یہ صحابہ کا اپنے طور پر ایک ڈیسیجن ہے. آپ غور فرمائیے کہ جب اتنی رواداری شیعوں کی طرف سے ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے انسٹیٹیوٹ کو اگر آپ نہ مانیں اس کے باوجود آپ کو مسلمان مانتے ہیں, تو وہ انسٹیٹیوٹ جسے خدا نے بھی نہیں بنایا اگر اسے شیعہ نہ مانے تو انہیں کافر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ جسٹ فوڈ فار تھاٹ, ویری آنےسٹلی آپ ذرا سوچیے اس بات کے اوپر کہ وہ انسٹیٹیوٹ جس کے بارے میں طے ہے کہ نہیں اسے خدا نے نہیں بنایا, عقیدہ بھی یہی. اچھا برادران عزیز, اب اس کے بعد ساری بات یہ آتی ہے کہ آپ دیکھیے اگر اس طریقے سے ہم کامن ٹرمز کے اوپر آ جائیں تو کیا مشکل ہے, واقعاً اگر آپ دیکھیں سب کانٹیننٹ کے اندر، پاکستان کے اندر، میں سب کانٹیننٹ کی باتیں پاکستان کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں، کہ کیا واقعاً جو اکثریت ہے کیا وہ فساد چاہتے ہیں؟ نہیں برادر عزیز، اکثریت فساد نہیں چاہتے. اینڈ آئی کین سے وتھ شیورٹی، آئی ایم سرٹن کہ پاکستان کے اندر آپ سنتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ ہو گیا، اس کو ذبح کر دیا گیا، اس کو قتل کر دیا، بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہوتا بھی ہے. مگر کیا یہ کرنے والے میجورٹی میں ہیں؟ کیا یہ کرنے والے واقعاً اکثریت میں ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ واقعاً پاکستان اور کراچی کے اندر جو افراد ہیں ان سے پوچھیے کہ جو حسین مظلوم کی عزاداری ہوتی ہے اس کے اندر برادران اہل سنت باقاعدہ شرکت کرتے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں. وہ جلوس جو امام حسین کی یاد میں نکلتے ہیں اس میں برادران اہل سنت آتے ہیں. جو عید میلاد النبی کے جلسے ہوتے ہیں اس میں شیعہ سنی ساتھ شرکت کرتے ہیں. جو مولا کائنات کی ولادت کا جشن ہوتا ہے جشن مولود کعبہ کے عنوان سے، اس میں شیعہ علماء بھی آتے ہیں، سنی علماء بھی آتے ہیں. جہاں تک سنیوں کی اکثریت کا تعلق ہے، یہ سب کے سب اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، چاہے انہیں اس انداز سے امام مانے یا نہ مانے. بہرحال یہ طے ہے اپنی جگہ پر کہ یہ آل محمد سے محبت کرنے والے. وہ بہت مختصر تعداد ہے، وہ بہت مختصر تعداد ہے. مگر برادران عزیز یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی محدود گروہ بھی فساد پر آمادہ ہو جائے تو عمارت کو تعمیر کرنے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، عمارت کو گرانے میں شاید چند گھنٹے درکار ہوتے ہیں. اٹس ویری ہارڈ ٹو گین بٹ ریئلی ہارڈر ٹو مینٹین. بہت مشکل ہے. ایک جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے کوئی اگر بلڈوز کرنا چاہے، اسے ڈیمولش کرنا چاہے، تو پھر یہ کام فساد کی طرف. انسان کرنا چاہے فساد تو فساد کے لیے کچھ تعمیر تھوڑی کرنا ہے. جو کچھ کریٹو کام ہوتا ہے اس میں محنت لگتی ہے، جو ڈسٹرکشن کا کام ہوتا ہے اس میں محنت نہیں لگتی. اس میں فقط فسادی ذہن کا ہونا بہت کافی ہے. بس انسان نعرے لگاتا جائے، فلاں کافر اور یہ کہ وہ کافر اور یہ کہ وہ کافر، بس یہ ہوتا چلا جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کو ایگزسٹنس کی بات کریں. اور دیکھیے واقعاً مولا کائنات کی زندگی میں بھی آپ کو نظر آئے گا. دیکھیے جو عقیدہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، میں اس انکار تو کبھی بھی نہیں کروں گا کہ وہ تو اپنی جگہ پر ہے. پیغمبر اکرم کی آپ زندگی دیکھیے، کیا پیغمبر اکرم جبکہ ابھی اعلان رسالت بھی نہیں ہوا، ان دو تین مثالوں کی طرف توجہ کیجیے گا، کیا اس موقع پر پیغمبر اکرم نے جبکہ پروفیٹہڈ ابھی کلیم بھی نہیں کیا ہے، پروکلیم بھی نہیں ہوا ہے، کن تو نبیجن و آدم و بین الماء و تین، میں نبی تو اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. مگر ایک ہے عطائے رسالت اور ایک ہے اعلان رسالت. پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت کیا 40 برس کی عمر میں. آپ ذرا غور فرمائیے، 40 برس کی عمر میں اعلان رسالت ہو رہا ہے. ہمارا عقیدہ کہ پیغمبر اس سے پہلے بھی نبی ہیں، مگر اس زندگی کے اندر کیا پیغمبر اکرم مشرکوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کوآرڈینیشن نہیں کرتے، کوئی رابطہ نہیں، انہی کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں اور اس شان سے گزار رہے ہیں کہ وہ صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں. کیا ہے یہ؟ کیا پیغمبر ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے؟ کیا پیغمبر اکرم ان کے ساتھ کرٹیسی کے ساتھ نہیں مل رہے؟ یعنی آپ زیادہ سے زیادہ کسی کو کیا کہیں گے، کافر مشرک؟ تو بے گناہ تو کافر کو بھی مارنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، بے گناہ تو کسی مشرک کو بھی مارنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اگر کوئی کسی بے گناہ کو قتل، سورہ مائدہ کے اندر، کوئی کسی بے گناہ کو قتل کر دے تو گویا اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ قرآن کہتا ہے بے گناہ کے قتل کے بارے میں. آپ ذرا غور فرمائیے، میں پھر عرض کرتا ہوں، پیغمبر وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ کافر اور مشرک کہہ رہے ہیں صادق امین. کیا پیغمبر ان کی مدد کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل مدد کرتے ہیں، بار بار مدد کرتے ہیں. کیا ان کی مدد کا یہ مطلب ہے کہ پیغمبر اکرم مدد کی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر ان کے مشرکین کی آئیڈیولوجی سے متفق ہو گئے؟ نعوذ باللہ، خطر یہ مطلب نہیں ہے. یہ تو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ اتحاد اور انضمام کے درمیان فرق کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہوتی ہے یونٹی، ایک ہوتا ہے اتحاد. کہ جو ڈفرنٹ آئیڈیولوجیز رکھنے والے افراد کے درمیان بھی قائم ہو سکتی ہے اگر وہ امن کے ساتھ، پیس کے ساتھ، ڈائیلاگ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے. میں آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کروں پیغمبر اکرم کی زندگی کی. پیغمبر اکرم کی سیرت میں لکھا ہے کہ اعلان رسالت سے پہلے ایک پیکٹ تھا جس کا نام تھا حلف الفضول. فضول حلف، فضول کا مطلب وہ نہیں فضول، بالکل فضول والا وہ نہیں، بالکل فضول ہے وہ والا فضول نہیں ہے. اس لیے کہ اس ایگریمنٹ کے اندر جن افراد نے سائن کیے تھے جو شامل تھے، ان میں بہت سے افراد وہ تھے جن کے نام میں فضل 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 آتا تھا. جیسا کہا کہ یہ فضول حلف ہے، یعنی بہت سے افراد وہ ہیں کہ جن کا نام فضل ہے وہ اس ایگریمنٹ میں شامل ہے. اس میں کیا تھا؟ وہ جاہلیت کا زمانہ ہے جب بے گناہوں کا قتل بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اس موقع پر کچھ افراد نے مل کر ایک ایگریمنٹ کیا کہ صاحب کیا ہوگا، کیا ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ مظلوم کا اگر خون بہے گا ہم اسے انصاف دلائیں گے. پیغمبر اکرم بھی اس ایگریمنٹ میں شامل تھے. وہ کن کے ساتھ؟ ان میں سے بہت سے مشرکین، ان میں سے کافرین، مگر پیغمبر اکرم اسے باقاعدہ سائن کرتے ہیں یعنی اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور اعلان رسالت کے بعد بھی پیغمبر یہ فرماتے ہیں اگر اس پیکٹ کی بنیاد پر آج بھی کوئی مجھے مدد کے لیے بلائے گا آج بھی میں لبیک کہوں گا. آپ نے غور فرمایا؟ اب آپ بتائیے مجھے کہ پیغمبر اکرم کے واقعی تعاون نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں تعاون. کیا ان کے عقیدے کو قبول کر رہے؟ جواب جی نہیں، ان کے عقیدے کو قبول نہیں کر رہے، مگر ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے، معاشرے کے اندر کسی ریفارم کو لانے میں اپنا کنٹریبیوشن بھی دے رہے. آگے بڑھ جائیے، وہ مشہور واقعہ جو آپ نے یقیناً سنا ہوگا، حجر اسود کی تنصیب، حجر اسود کو فکس کرنا ہے اس کی جگہ پر، خانہ کعبہ کو رینوویٹ کرنا ہے. خانہ کعبہ کو رینوویٹ کیا گیا، حجر اسود کو نکالا گیا، اور اس کے بعد جب رینوویٹ کیا گیا وہ پوری داستان کہ کوئی مال حلال تو ان کے پاس تھا نہیں، اس کے بعد وہ سانپ آ گیا اور سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد حلال مال جمع کیا گیا، خانہ کعبہ رینوویٹ ہو گیا، واپس ریبلڈ کیا گیا اس کو. اور اب جب ریبلڈ کیا گیا تو اب کیا ہوگا؟ حجر اسود کون لگائے گا؟ حجر اسود کون لگائے گا؟ وہ قبیلے والا وہ کھڑا ہوا سردار میں لگاؤں گا، دوسرے قبیلے کا سردار میں لگاؤں گا، تیسرے قبیلے کا سردار میں لگاؤں گا. ابھی پتا چلا کہ ان کا تو کام ہی ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر تلوار نکالو، کاٹ دو، پھینک دو، مار دو، یہ کر دو، بس یہی تو ان کا کام ہے، خون بہاؤ. تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس ابھی یہی ہونے والا ہے، حجر اسود کو فکس کرنے کے نام پر آپس میں ابھی لڑائی شروع ہو جائے گی نا. وہ افراد جس بقول مولانا الطاف حسین حالی صاحب کے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. تو جب ایسا کیریکٹر ہو تو اس کے اندر کیا ابھی ہو سکتا ہے؟ تلوار نکلے، خون بہاؤ، مارو، قتل کرو. اچانک ایک نے سجیشن دیا، بھائی کام کرتے ہیں کہ اس دروازے سے جو بھی داخل ہوگا نا ہم اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. وہ جس کے بارے میں کہے کہ بھائی یہ پتھر حجر اسود فلاں لگائے تو ہم مان لیں گے. اب پتہ نہیں کبھی کبھی واقعی ایسا ہوتا ہے، ڈھنگ کی باتیں ان کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں، ایسا ہوتا ہے سم ٹائمز، ڈھنگ کی بات تھی سمجھ میں بھی آ گئی، ٹھیک ہے بھائی لڑنے کا کیا فائدہ، چلو ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں تو ڈرا ہی سمجھ لو کہ یہ قرآن انداز پتا نہیں کسی کی بھی فیور والا آ جائے گا، بولے گا ٹھیک ہے مان لیں گے. اچھا اتفاق سے کیا ہوا کہ وہاں سے آنے والا کون ہے؟ خود پیغمبر اکرم. یہ تو صادق آ گیا، یہ تو امین آ گیا، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے امینی سے فیصلہ کرواتے ہیں. پیغمبر اکرم آئے، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ مسئلہ ہے، حجر اسود کو لگانے کا پرابلم ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کون لگائے. پیغمبر اکرم کہا خبردار، تم مشرک، تم کافر، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا. نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. پیغمبر اکرم یہ نہیں کیا، پیغمبر اکرم نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ تمہارا مسئلہ ہے، یعنی قرآن نے ایسے تو نہیں کہا انک لعلی خلق عظیم، اخلاق عظیم ہے پیغمبر اکرم کے. اب آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، پیغمبر فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے، میں تمہارے لیے اسے سالو کرتا ہوں. ایک کام کرو، ایک چادر منگاؤ، چادر لے کر آئے، کہا کہ حجر اسود کو درمیان میں رکھ دو. کہا رکھ دیا. کہا ایک ایک کونا جتنے بھی قبیلے والے ہیں چادر کے ایک ایک سرے کو پکڑتے چلے جائیں سردار ان کا، اور اسے لے کر چلو. سب لے کر چلے، جب حجر اسود کی جگہ جہاں پر اسے فکس کرنا تھا وہاں پر پہنچے تو پیغمبر نے فرمایا تم سب شریک ہو گئے، اور اب اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اسے اس کی جگہ پر نصب کر دیا. اب میں آپ سے پھر سوال کرتا ہوں برادران عزیز، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ واقعاً جب پیغمبر اکرم اس مسئلے کو سالو کر رہے تھے تو کیا پیغمبر اکرم ان کی آئیڈیولوجی سے اتفاق کر رہے تھے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. مگر کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم چونکہ ان کی مدد کی ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے صادق ہے، امین ہے، یہ خود اتنی تعریف کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر اکرم مشرکین کے ساتھ ان کی اس آئیڈیولوجی کے اندر نعوذ باللہ ہم نواح ہو گئے؟ نہیں، خطر ایسا نہیں ہے. تو بالکل یہی معاملہ مولا کائنات کے ساتھ بھی تھا، اختلاف ہے. بہت سے افراد کہتے ہیں کہ صاحب اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے وہ کتنی مدد کرتے تھے، وہ کتنا ساتھ دیتے تھے، وہ کتنا سپورٹ کرتے تھے، جب مشورہ مانگنے آتے تھے مشورہ دیتے تھے. جی ہاں، جس طرح سے پیغمبر اکرم کا مشورہ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پیغمبر ان کی آئیڈیولوجی سے متفق ہے، اسی طرح علی کا ساتھ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ علی ان کی آئیڈیولوجی کے ساتھ متفق ہے. نظریہ الگ ہے، اتحاد اسی کا نام ہے. کو ایگزسٹنس کی بات کرو ٹھیک ہے، اختلاف ہے اور بہت اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے، نظریے کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک اختلاف ہے، مگر اس کے باوجود اگر کو ایگزسٹنس کی بات کرو، پرامن باقاعدہ باہمی کی بات کرو تو ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں. آپ غور فرمائیے کہ کہاں کہاں آپ کو نظر آتا ہے. خلافت ثانیہ کے زمانے میں آپ دیکھیے، خلافت ثالثہ کے زمانے میں آپ دیکھیے، مولا سے جب بھی مشورہ مانگنے آئے تو مولا مشورہ دیتے ہیں، بالکل مشورہ دیتے ہیں. یہ پیغمبر اکرم کا وہ خلق عظیم ہے جو وراثت کے طور پر علی تک منتقل ہوا. اور فرمایا برادران عزیز آپ نے، اب اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے مولانا نے واقعی کئی مرتبہ مشورے دیے، کئی چیزوں کے اندر مشورے دیے کہ ٹھیک ہے باقاعدہ تمہاری گورنمنٹ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ٹھیک ہے اس کے باوجود اگر مشورہ مانگو تو مشورے دیتے. کسی غزوے کے اندر, کسی جنگ کے اندر, غزوہ تو خیر بعد میں, جنگ کے اندر مولانا نے شرکت نہیں کی ہے, جب نظریے سے اختلاف ہے تو ہے, کسی میں شرکت نہیں کی. آپ دیکھ ڈالیے پیغمبر اکرم جب تک تھے مولا کائنات بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے, مگر پیغمبر اکرم کی وفات ہوتی ہے مولا کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نہیں, پرنسپل میں ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن بہرحال مسلمانوں کی سرحد کا مسئلہ ہے, ایک مرتبہ آیا مسئلہ, اب غور فرمائیے گا. میں بہت احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جنگ قادسیہ کے موقع پر خلیفہ نے کہا کہ کیا مشورہ ہے کہ میں بھی جنگ میں جاؤں یا نہیں جاؤں. مولا نے فرمایا نہیں آپ نہ جائیں. کا وجہ کیا ہے؟ مولا نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو تم یہاں پر رہو گے, اگر مسلمان فورسز کو ضرورت پڑے گی تو وہ تم سے آ کے یہاں پر رجوع کر لیں گے, لیکن اگر تم وہاں پر ہوئے اور اس کے بعد پھر کوئی پرابلم آیا تو تم سے کہاں رجوع کریں گے. اب یہاں پر دیکھیں مولا نے واقعا بڑا ڈپلومیٹیکلی بہت صحیح مشورہ دیا. مورق ذاکر حسین نے ایک میگزین نکلا کرتا تھا نگار, نیاز فتح پوری صاحب نکالا کرتے تھے, سم 1935 اراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں میں. اس میں ایک دفعہ ایک بحث چلی خلافت و امامت کے حوالے سے, اور اسے انیشیٹ کیا تھا پنڈت ہرنام نے. دیٹ واز اے ونڈرفل ڈیبیٹ, یعنی اس کے اندر بہت اچھا ڈائلگ ہوا تھا کہ ادھر سے بھی آرٹیکلس لکھے جا رہے ہیں, ادھر سے بھی آرٹیکلس لکھے جا رہے ہیں, پھر باقاعدہ اسے کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا خلافت و امامت ان آرٹیکلس کو. اسی کے اندر مورق ذاکر حسین نے بھی, یعنی جب یہ کوشچن آیا کہ دیکھیں حضرت علی نے تو اتنا سپورٹ کیا, انہوں نے مشورہ مانگا, انہوں نے مشورہ دیا, واقعی مولا نے مشورہ تو دیا. ذاکر حسین, مورق ذاکر حسین, ڈاکٹر ذاکر حسین, انہوں نے ایک بہت اچھی بات لکھی اس کے اندر. انہوں نے کہا آپ ذرا سوچیے مولا نے اس کے ذریعے سے کیا کیا, واقعی مسلمان فورسز کسی قسم کے پینک میں نہ آ جائے اسی کا تو انتظام کیا, ورنہ پیغمبر اکرم کے اپنے زمانے میں کسی غزبے میں شرکت نہیں کرتے تھے. پیغمبر اکرم کیا احد کے میدان میں موجود نہیں تھے؟ موجود تھے. پیغمبر اکرم کے بدر کے میدان میں نہیں تھے؟ موجود تھے. تو پیغمبر اکرم جب موجود تھے تو دوسرا کوئی خلیفہ بھی اگر ہے تو وہ جا تو سکتا ہے, اس کا مسئلہ کیا ہے؟ مگر مولا نے اس کے ذریعے سے کیا سمجھے گا؟ ٹھیک ہے آپ کو کھلی بات کریں گے سمجھ میں آئے گا نہیں, بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, آپ کا پاسٹ ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے. آپ ایمانداری کی بات دیکھیے تو پاسٹ ریکارڈ اتنا اچھا تو نہیں. اب اس کے بعد اگر فرض کیجیے وہیں پہ پینک ہو گیا تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. آپ ذرا غور کیجیے گا, اب یہ سارے مشورے ہیں جو مولا نے دیے, واقعی دیے, اس میں کوئی شک نہیں. خلافت ثالثہ کے موقع پر دیکھ لیجئے مولا مسلسل مشورے دینے کے, جو آپ غلط کر رہے ہیں اس کو صحیح کیجئے. اب مروانے کے لیے اگر مروان موجود ہو تو مولا کا تو قصور نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا. اب بہرحال برادران عزیز یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر رہیں گی, اور یہ بہرحال ایک سلسلہ ہے اپنی جگہ پر, مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ لفظ شیعہ یہ پیغمبر اکرم نے خود اس لفظ کو استعمال کیا ہے مولا کے چاہنے والوں کے لیے, مولا کے پیروکاروں کے لیے, اور اس کے ذریعے ہم تک یہ میسج بہرحال ہے. ٹھیک ہے ہم اس کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے, اختلاف کا حق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر ہم اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو ہماری انڈرسٹینڈنگ پر ہمیں رہنے کا حق ملنا چاہیے, یعنی جو ہم سمجھ پا رہے ہیں اور جس کے لیے ہم اپنے طور پر آرگومنٹس دے رہے ہیں اس پر رہنے کے لیے ہمیں حق ملنا چاہیے. یعنی زبردستی نہ کسی اور کو ہٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں ہٹایا جا سکتا ہے. یعنی جب بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں نہیں ہٹایا جا سکا تو آج کے زمانے میں کیا ہٹایا جائے گا؟ جو شدت پسند ہے وہ اس بات پر غور کرے کہ واقعاً جب پہلے نہیں ہٹایا جا سکا آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ محدود گروہ, میں پھر کہہ رہا ہوں اکثریت اہل بیت سے محبت کرنے والی, وہ بہت محدود گروہ القاعدہ ٹائپ کے پرو طالبان, اگر وہ مثلا مثال کے طور پر یہ سمجھے کہ یہ کچھ ذبح کر دیں کاٹ دیں یا مثلا اس طریقے سے الٹے سیدھے کوئی حرکتیں کرے تو آپ کیا 2, 5, 10, 15, 20 کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ہزاروں قربانیاں دی ہوئی ہوں, وہ 2, 5 شہادتوں سے ہٹنے والے تو نہیں ہیں. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, حقیقت یہی ہے, واقعی حقیقت یہی ہے. قربانی کا سلسلہ جب ہم قربانی کا درس لیتے ہیں کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم کیوں کربلا کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ جو آل محمد نے ہمیں کہا اسی کی وجہ سے, مگر اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اپنے نوجوانوں کو بھی متعارف کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کربلا کے اندر کیا کیا قربانیاں دی گئیں اور کیسی کیسی قربانیاں دی گئیں. جب مرتبہ بلند ہوتا ہے تو قربانیوں کا تقاضا ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں جناب ابراہیم, جناب اسماعیل, اسماعیل علیہ السلام کی عمر بھی 13 برس, جب پروردگار عالم کی طرف سے وہ حکم آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, اے بیٹا اسماعیل یہ بتاؤ کہ میں نے ذرا خواب دیکھا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى, تم بتاؤ تم کیا سوچتے ہو, تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام واقعا اگر دنیا داری ہوتی تو فقط ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے بابا جان یہ خواب ہی کی تو بات ہے, خواب کی بات پر کیا بھروسہ کروں گا, آپ مجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ مگر نہیں, اسماعیل جانتے ہیں کہ یہ کسی عام انسان کا خواب نہیں ہے, یہ نبی خدا کا خواب ہے. جو وہی کا درجہ رکھتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جملہ قرآن مجید کیا ریکارڈ کرتا ہے, یا بتف الما تمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے, حکم. ابراہیم کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے, اسماعیل کہتے ہیں بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے, اف الما تمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید اس طرح سے کرتا ہے. اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین, اور جب دونوں کے دونوں بالکل راضی ہو گئے اور قربانی کا مرحلہ تھا اس موقع پر, یہ پروردگار دونوں خدا کی نظر میں جتنا جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے کی قدر ہے اتنی جناب اسماعیل کے جذبے کی بھی قدر ہے, یہ دونوں راضی ہو گئے. آپ غور فرمائیے, یہ 13 برس کے اسماعیل اور آج ہمیں 13 برس کے قاسم کا تذکرہ کروایا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ واقعہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل میں جناب ابراہیم تذکرہ کر رہے ہیں, جناب اسماعیل آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں, مگر واقعہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے ابھی حسین نے نہیں کہا, قاسم خود آگے بڑھ کر اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں نا شب عاشور کو کیا ہوا, شب عاشور کو امام مظلوم نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور اس کے بعد وہ تمام واقعات پیش آئے جو آپ سنتے ہیں کہ چراغ گل کیا گیا اور اس کے بعد موقع دیا گیا اور اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ سب کے سب شہید کیے جائیں گے, سب کے سب شہید کیے جائیں گے. قاسم موجود ہے ایک گوشے میں کونے میں, اور جب سب چلے گئے اس موقع پر امام مظلوم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے چچا جان مجھے اتنا بتائیے کہ کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی شامل ہے؟ قاسم اپنی کم عمری کی وجہ سے 13 سال کے ہیں, ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ چچا جان یہ بتائیے کہ کل شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی شامل ہے؟ اب حسین گویا ایک امتحان کے خاطر سوال کرتے ہیں کہ اے بیٹا قاسم یہ تو بتاؤ کیف الموت عندک, موت تمہارے نزدیک ہے کیسی؟ بچہ اپنے بچپنے کے انداز میں مثال کیسی دیتا ہے ذرا دیکھیے. وہ کہتے ہیں یا اما احلا من الاصل, اے چچا جان موت ارے وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے, وہ تو شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے. یہ آل محمد کے بچے ہیں جو اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ بیٹا موت شہد سے بھی زیادہ شیرین. اور اب اس کے بعد امام مظلوم کا وہ جملہ تو آپ نے سنا ہے نا, اب امام کہتے ہیں کہ اے بیٹا قاسم تیرا کیا تذکرہ, کل کے شہید ہونے والوں میں تیرا ننا بھائی علی اصغر بھی شامل ہے, تیرا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شامل ہے, تو 13 برس کے سن کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے کہ آیا میں شہید ہوں گا یا نہیں, جب 6 مہینے کا اصغر شہید ہوگا تو تو کیوں نہیں شہید ہوگا. اور جناب قاسم کہتے ہیں کہ چچا جان, اب قاسم اپنا سوال بھول گئے اور اگلا سوال کیا ہے, اے چچا جان اصغر وہ تو اتنا چھوٹا میدان میں تو نہیں جا سکتا, کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں تک آئے گی؟ اور امام مظلوم کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا قاسم ایسا نہیں ہوگا, اصغر کو میں اپنے ہاتھوں پر لے جاؤں گا اور اس کے بعد اس کی شہادت ہوگی. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں اے قاسم فقط سن کر برداشت نہ کر سکے کہ یہ بے حیا فوج کہیں ہمارے خیموں تک نہ آ جائے, مگر شام غریبہ میں آ کر دیکھو یہ فوجیں آئی بھی ہیں, خیمے جلے بھی ہیں اور آل محمد کا خاندان بکھرا بھی ہے. مگر اگلا دن جب عاشور کا آیا, اور اب امامت کے علم کی وجہ سے امام بتا تو چکے ہیں, مگر اب قاسم سے کیسے کہے کہ بیٹا جاؤ میدان میں, قاسم نابالغ ہے, قاسم کا سن اتنا زیادہ نہیں ہے, اب امام کیسے گئے؟ دیکھیے شریعت میں وارث یا ولی کسے بنایا گیا, باپ یا دادا کو, نہ باپ زندہ ہے اور نہ دادا زندہ ہے, کوئی بھی زندہ نہیں ہے, وہ علم امامت ہے جس کی بنا پر اطلاع دی گئی شب عاشور کو, ہاں بیٹا تمہیں شہید تو ہونا ہے مگر اب آگے عاشور کا جب دن آتا ہے تو نہ باپ ہے نہ دادا, یہ کم سن بچہ یہ نابالغ, اسے کیسے اجازت دوں؟ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام ہونے کی حیثیت سے تو یقیناً امام ولی ہے, مگر وہ حق تو جب عام اصحاب سے بھی اٹھا چکے شب عاشور کو کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, تو عاشور کے دن امام کیسے اس حق کو استعمال کریں؟ لہذا قاسم آ کر سوال کرتے چچا جان مجھے اجازت ہے؟ کہا کہ نہیں بیٹا قاسم ابھی اجازت نہیں ہے, یہاں تک کہ آنو محمد کے لاشے آ چکے اور قاسم جب اپنی ماں کے سامنے جاتا ہے تو ماں بات کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ بیوہ ماں ام پروا جس کی امیدوں کا کل محور ہے قاسم, ام فروا کہتے بیٹا قاسم اپنی ماں کو کتنا شرمندہ کروائے گا, ارے اونو محمد کے لاشے آ گئے, شہزادی زینب کے سامنے تیری ماں شرمندہ ہے. اور جناب قاسم کہتے ہیں کہ اماں میں کیا کروں, میں بار بار کہتا ہوں مگر مجھے جانے کی اجازت نہیں ملتی. اور اس موقع پر یاد آتا ہے قاسم کو کہ یہ تعویذ میرے باپ ہی کی تو وصیت ہے, میرے باپ حسن مصطفیٰ ہی کی تو وصیت ہے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی مشکل وقت آئے تو ام فرما قاسم سے کہنا کہ اسے کھول کر پڑھ لے اور اس کا حل اس کے اندر موجود ہوگا, اور قاسم نے جو اپنی ماں سے سنا کہ میرے بابا نے کہا ہے اس تعویذ کو کھولا اور اس کے اندر لکھا کیا ہے یا بنیا قاسم ادرک امک، اے بیٹا قاسم جب کربلا کے میدان میں میرا بھائی مصیبتوں کا شکار ہو میرا نائب بن جانا اور اپنے چچا کی مدد کرنا، اور اب جب قاسم دیکھتے ہیں کہ یہ میرے بابا نے کیا لکھا ہے خوش خوش حسین مظلوم کے پاس آئے اور کہا چچا اب میں اور کچھ نہیں کہتا یہ بس بابا کی وصیت پڑھ لیجیے، یہ میرے بابا کی وصیت پڑھ لیجئے، اور حسین مظلوم نے جب اپنے بھائی کی تحریر دیکھی آنکھوں سے لگایا اور علماء کہتے ہیں کہ ایک جملہ کہا، اے بیٹا قاسم تم تو میرے امام کا پیغام لے آئے، تم تو میرے امام کا خط لے آئے، اور اب جب قاسم نے وہ خط دکھایا اور حسین نے پڑھا، حسین اجازت تو دیتے ہیں مگر سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر دونوں چچا بھتیجے اتنا روئے کہ غش کھا کر گر پڑے۔ عزیز و عجیب مظلومیت ہے کربلا کی، اگر کوئی غش کھائے اسے پانی چھڑک کر بیدار کیا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم زینب کبریٰ نے کس طرح سے چچا بھتیجے کو بیدار کیا، ممکن ہے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا، اور اب جب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا کس طرح یہ بچہ اتنا چھوٹا ہے اسے گود میں بٹھا کر گھوڑے پر سوار کیا جاتا ہے، اور اب جب قاسم میدان میں گیا ارزق شامی اور اس کے بچوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد جب زمین کربلا پر آ رہے ہیں قاسم کہتے ہیں چچا جان میری مدد کو آئیے۔ عزیز و عجیب ماجرہ ہے، عجیب معاملہ ہے، حسین میدان کربلا میں جاتے ہیں مگر اب قاسم کی صدا کیا ہے، چچا جان میں کچلا جاتا ہوں، بڑے دائیں طرف کے بائیں طرف، بائیں کے دائیں طرف آ رہے ہیں اور قاسم زندگی ہی میں پامال ہو رہا ہے۔ حسین قریب پہنچ کر ایک جملہ کہتے ہیں، اے بیٹا قاسم تیرے چچا پر بہت شوق ہے کہ تو اسے مدد کے لیے پکارے اور وہ تیری مدد کو نہ آ سکے، مگر اب حسین لاش قاسم کو اٹھائے تو کیسے، ارے جسم پامال ہے، ابا کو بچھایا لاش کے ٹکڑے جمع کیے اور اب جب خیمے کے پاس آئے خیمے کے اندر نہیں جاتے، زینب باہر آئے، اے بھیا حسین کیا وجہ ہے، میں قاسم کا ماتم کرنا چاہتی ہوں، ارے بیبیا قاسم کا نوحہ کرنا چاہتی ہے، اور حسین کہتے ہیں زینب آہستہ آہستہ قاسم کی ماں نہ سن لے، ارے لاشا اس قابل نہیں ہے کہ ام فروہ دے سکے، ام فروہ سن رہی تھی، باہر آ کر کہتے اے بھیا حسین بتاؤ تو صحیح میرا بیٹا کس عالم میں ہے، اور جب بچے کی لاش کے ٹکڑے دیکھے ام فروہ کہتی ہے اے زینب اے رقیہ اے ام کلثوم مجھے مبارک باد، ارے میری قربانی سر سے زیادہ قبول ہوئی، واہ حسینہ واہ قاسمہ۔